الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج میں بھی 10 منٹ لیٹ ہو گیا. ان حدیث کے مطالعہ نے مجھے لیٹ کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس حادم اللذات کو یاد رکھا کرو، لذتوں کو بھلا دینے والی موت. تو یہ چونکہ عذاب قبر کے بارے حدیث ہیں، یہ لرزا دیتی ہیں انسان کو. الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی توحید پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، تمام انبیاء کی صداقت پر، تمام کتابوں کی صداقت پر. موت، ما بعد الموت، قیامت، عذاب و ثواب، سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے. آج کل تو بعض طبقے اس کا انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ضروریات دین میں سے ہے. تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے یا ثواب ہوتا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے پڑھے جائیں تو جو کیفیت ہوتی ہے، عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل فی القبر یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في رواياتنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جس وقت قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط قول کی بنا پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نازل ہی عذاب قبر کے بارے میں ہوئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو گویا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس سے اگلی دنیا میں قدم رکھنا ہے. بڑی لمبی اس پہ بحثیں بھی ہیں، انکار کی تو گنجائش نہیں، چونکہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کر دی. لیکن ایک سوال اس پہ آج کے نئے زمانے کا ایک نیا سوال ہے کہ عذاب و ثواب یا جنت دوزخ تو قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا داخلہ ہوگا, جنتی جنت میں جائیں گے, دوزخ کے دوزخ میں جائیں گے. تو موت سے قیامت تک کے عرصے میں کسی کو دوزخ کا عذاب ہونا یا جنت کا انعام ملنا یہ کیسا ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ تو ہے اللہ کا فیصلہ کہ قیامت کے دن ہوگا. تو گزارش یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ اللہ ہی جانے. جب کوئی مرتا ہے تو وہ برزخ میں, برزخ کہتے ہیں پردے کو, اس دنیا اور قیامت کے درمیان جو عرصہ ہے یہ ایک پردہ ہے, ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں, جس میں ہر مرنے والا قیامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. اب جو بندہ جہاں انتظار گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے, جس درجے کا ہوتا ہے, ویسا انتظام دنیا میں بھی ہوتا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں, آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں, آپ تھانے کچہری جائیں, ایک بندے کی ضمانت ہوئی ہے وہ پیشی کے لیے جاتا ہے, آزاد بیٹھا ہے باہر, ایک وکیل عدالت جاتا ہے اسے عدالت میں کرسی مل جاتی ہے, ایک ملزم پکڑا ہوا جاتا ہے تو اس کے لیے عدالت کے باہر بھی ایک حوالات کی کوٹھڑی بنی ہوئی ہے. اب تینوں منتظر تو عدالت کے ہیں, تینوں کا اپنا اپنا درجہ. اس لیے مرنے والا بھی قیامت کا منتظر تو ہوتا ہے, لیکن اس دوران انتظار جس درجے کا بندہ ہے ویسا انتظام کر دیا جاتا ہے. کسی کا رابطہ جنت سے ہو جاتا ہے اور دوسرے کا دوزخ سے ہو جاتا ہے. تو یہ انتظار گاہ ہے. فرعون اور آل فرعون کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا, اغرقوا فادخلوا نارا, غرق تو دریا میں, سمندر میں ہوئے, داخل آگ میں ہو گئے. جس جس کی موت واقع ہوتی گئی برزخ میں, آگ میں داخل ہوتا ہے. کہ اب یہ قیامت کی بات بھی آگے فرمائی کہ قیامت کو اشد العذاب میں داخل ہوں گے. یہ برزخ کا عذاب ہے, یہاں بھی جل رہے ہیں. النار یوردون علیہا غدوا واشیا, صبح اور شام دوزخ کی تازی آگ ان پر بھیجی جاتی ہے. ہر صبح ہر شام تازہ دوزخ کی آگ بھیجی جاتی ہے. لیکن جب قیامت ہوگی تو اس سے شدید تر عذاب میں جہنم میں داخل کیا جائے. جو انکار کی گنجائش نہیں ہے, قرآن کریم نے بھی وضاحت کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت فرمائی ہے. تو فرمایا مومن جب برزخ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں استقبال یہ ہوتا ہے, کوئی جاتی پوچھتے ہیں بھائی کون ہو, کدھر سے آئے ہو, کس کے بندے ہو؟ کہتا ہے اللہ رب ہے میرا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہ اس کا تعارف وہاں سے اجنبی نہیں رہنے دیتا, پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے. اب جس نے دنیا میں نہ اللہ سے رشتہ رکھا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا, اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جواب جو ہے اس کا تعلق دنیاوی ایمان و یقین سے ہے. ایمان و یقین کا اظہار ہمارے کردار سے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ زہر ہے, یہ ہمارا یقین ہے, ایمان ہے. جسے ہم زہر مانتے ہیں اسے ہم کھاتے نہیں, یہ ہمارا کردار ہے. ہم کہتے ہیں یہ زہر ہے, اسے کھا بھی رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ جھوٹ ہے, ہم اسے زہر نہیں سمجھتے. ویسے کہہ رہے ہیں زہر ہے, زہر سمجھتے ہو کھاتے کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل برا ہے, گناہ ہے, گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اگر وہ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا وہ کہنا جو ہے وہ یقینی یکتی نہیں, اس میں قوت نہیں ہے. ہم اندر سے اس کام کو برا نہیں سمجھتے, لوگوں کو دکھانے کے لیے برا برا کہتے رہے. تو یہ جو ایمان و یقین ہے اس پر فیصلے برزخ میں اور آخرت میں ہوں گے. کردار کی جانچ بھی اسی کی گواہ ہوگی. اور اس کی بہت وضاحت احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه لیسمع قرآن علیہم اتاہ ملکان فیقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذہ الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فاما المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابد لك لك الله به مقعدا من الجنه فيراها جميعا ممن المنافق وقال كافر ويقال له ما كنت تقول في حق في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس ويقال له لا دريت ولا تليت ويضرب بمتارك من حديد ضربة فيدي صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے, یعنی جو چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے. دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا تھا. مومن کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو دیکھ, اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے. ان دونوں کو دیکھتے اور منافق کافر کہا جاتا ہے اس شخص کے متعلق کیا کہتے, وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا, جو لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا. تو لوہے کے گردوں سے اسے مارا جاتا ہے, وہ چلاتے اس کے نزدیک جنہیں انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں. متفق علیہ, یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ میت جو قبر میں دفن ہوتا ہے اس کے بارے تو سمجھ آتی ہے کہ چلو جی اس کی روح لوٹا دی گئی یا کیا ہوا. فرشتوں نے پوچھا, بے شمار مخلوق کہتے ہیں اس کی قبر بنتی نہیں, درندے کھا گئے, پرندے کھا گئے, جنگل میں پڑا تھا کیڑے کھا گئے, جل گیا, خاک ہو گیا, ملا ہی نہیں, بمبارٹمنٹ ہوئی, مارا گیا, جل خاک ہو گیا, ہوا جہاز میں جل گیا, کہیں گے گھر کے دریا ہو گیا, سمندر میں ڈوب گیا, بحری جہاز میں تھا, نہ کوئی قبر بنی نہ کسی نے, ان کا کیا ہوا. تو میرے بھائی قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں. قبر سے مراد مرنے والے کا وہ ٹھکانہ ہے جو برزخ میں اسے عطا ہوتا. اب روح بدن میں واپس آ کر بدن کو کھڑا کیا جاتا ہے, یہ کیا کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کریم جانے. ایک بات یقینی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ہر ذرے سے ہوتا ہے, خواہ وہ کہیں ہو. دنیا میں مکلف بذات بدن ہے, کوئی روح آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو ہے تو ہر وجود میں. بدن کو تکلیف ہو, بیمار ہو, اسے ڈنڈے مارو, اسے سزا دو, اسے کڑوی چیزیں کھلاؤ تو کیا روح خوش ہوتی ہے؟ دکھ اسے بھی ہوتا ہے. اب روح کا مادی چیزوں سے تعلق تو نہیں, لیکن دکھ جب بدن کو ہوتا ہے تو روح بھی دکھی ہوتی ہے. برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے. بدن کی حیثیت نہیں رہتی. جیسے اس دنیا میں ہمیں روح نظر نہیں آتی, وہاں بدن کو کوئی نہیں پوچھتا جل گیا کہاں گیا, درندے کھا کے یہ قبر میں دفن ہے. مکلف بذات روح ہوتی ہے. جو کیفیت روح پر بیتتی ہے وہ بدن خاص جل کر کسی نے کسی ذرات کسی نے کسی مادے کی صورت میں تو موجود رہتا ہے. کوئی درندے کھا جائیں کسی نہ کسی شکل میں مادے کی صورت میں موجود رہتا ہے. تو اس کا ہر ذرہ جہاں ہے وہاں اس کا اثر, اگر اسے ثواب ہو رہا ہے تو اس کی لذتیں پہنچتی ہیں, عذاب ہو رہا ہے تو اس کے اثر پہنچتے ہیں. بے شمار واقعات اہل اللہ کے ملتے ہیں. میں کچھ حضرات کے واقعات پڑھ رہا تھا تو فرمایا انہیں کسی نے پانی, انہوں میں سے کسی نے مانگا, دو چار حضرات بیٹھے تھے تو پیالے میں پانی خادم نے پیش کیا تو انہوں نے گھونٹ بھرا تو چھوڑ دیا. اس کا یار یہ پیالہ کہیں ضائع کر دو, آپ نے پانی نہیں پیا. فرمایا پانی اس میں کڑوا ہے, میں چک کر لایا ہوں ٹھیک ٹھاک نہیں. جب اس نے اصرار کیا کہ وجہ تو بتائیں پیالہ میلا ہے یا کوئی, میں سارا صاف کر کے صاف ستھرا. انہوں نے فرمایا یار اس پیالے میں جس بندے کی مٹی ہے اسے عذاب ہو رہا ہے, وہ اثر پانی میں بھی آ جاتا ہے, اسے پھینک دو پیالہ بھی ضائع کر. پتنی کہاں کب کوئی بندہ مرا ہوگا, کیسے ذرات اس کی مٹی کے اس پیالے میں ہے, لیکن صاحب نظر تو دیکھ رہے. حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک خط ملا. قاضی صاحب کی عادت تھی جہاں کھانا کھاتے تھے چولہے کے ساتھ بھی ایک تھڑا بنا رکھا تھا, یہ جان نماز ہے, جہاں مویشیوں کے ساتھ زمینوں کے تو ہر جگہ ایک ایک تھڑا بنا رکھا تھا, نوافل پڑھتے رہتے تھے رات میں. تو اسی تھڑے پہ بیٹھے تھے, وہ کسی نے آ کر خط دیا قاضی صاحب آپ کو. انہوں نے ایسے دیا کہ یار اس میں تو بڑی تپشاش میں تو آگ ہے, اب خط میں آگ کہاں سے آ گئی, لفافہ بھی سلامت ہے اندر خط بھی ہے, آپ کہتے ہیں. تو انہوں نے کھولا تو کسی کی موت کی اطلاع تھی, یار اس میں تو آگ ہے, اس میں تپش آ گئی. تو یہ اللہ کا نظام ہے, اس میں صرف بات لکھی ہوئی تھی کہ فلاں بندہ میں, اس بات میں بھی آگ کا اثر. تو وہ کیسے عذاب دیتا ہے, کیسے سوال جواب کرتا ہے, وہ قادر ہے. اس پہ جرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے مان لینا. جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو. جس نے آج سلم کو نبی مان لیا, اب نبی ماننے کے بعد نبی کے ارشاد پر جرح کرنا امتی کو اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر یہ عام دانشوروں اور انسانی عقل کے حل ہو سکنے کے یہ معاملات ہوتے, اپنی عقل و دانش سے بندہ سمجھ سکتا تو اللہ نبی کیوں مبعوث فرماتے, پھر تو دانشواری یہ مسائل حل کر دیتے. انبیاء کا مبعوث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل و دانش انسانی ان حقائق کو نہیں پا سکتی جب تک اللہ کا نبی نہ سمجھائے. جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا, وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں. کتنی مخلوق بھٹک رہی تھی, تو بات تو سادہ سی تھی, لا الہ الا اللہ. کسی دانشور کے ذہن میں آئی, کسی پڑھے لکھے کسی عظیم انسان کسی مفکر نے یہ سوچا, سادہ سی بات ہے. تو یہ حقیقتیں انسانی عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں, اس لیے انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں. انبیاء رہنمائی فرماتے ہیں, تب عقل انسانی میں یہ چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ تسلیم کرتی ہے. تو اگر عظیم ترین دانش رکھنے والوں کو بھی انبیاء کی محتاجی ہے, تو میں اور آپ یہ کریں گے, ہم یہ چیزیں سمجھ لیں, بھائی ہم سمجھ نہ لیں ہم مان لیں, سادہ سی بات ہے, ہم اس جمیلے میں کیوں پڑے؟ ہم نے جب حضور کو نبی تسلیم کیا, صدق کے دل سے کیا, آپ کا ہر ارشاد سر ہوں. اللہ حضور فرماتے ہیں میت کو اس قبر میں رکھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو ان کی واپس جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے, اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو اس ہستی کے بارے کیا کہتا تھا؟ اور اس پہ بھی بڑی بحثیں کی گئی ہیں, اور ایک بہت پڑھتا طبقہ امت کا تو کہتا ہے کہ اب حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں. میری سمجھ میں ان کی یہ منطق نہیں آتی کہ جس قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں پھر وہاں سوال و جواب کی کیا ضرورت؟ اگر واقعی حضور تشریف لے آتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا بھائی, پھر کس کی جرات ہے کہ وہاں عذاب ثواب کی بات کرے؟ بھائی وہ تو نور نبوت وہاں جلوہ فگن ہو گیا, شمس نبوت وہاں جلوہ افروز ہو گیا, وہاں عذاب ثواب کو کون کو, تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں, سراپا رحمت کا نزول ہو گیا وہاں, ایسی بات نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات بسیط کا مرکز ہے, ساری کائنات گھوم سکتی ہے, مرکز کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, اگر مرکز جگہ چھوڑ دے تو نظامی تلپٹ ہو جاتا. ہاں حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں, مرنے والے کی جو بھی جہاں بھی قبر بنے, فضا میں بنے, ہوا میں بنے, سمندر میں بنے, کسی جانور کے پیٹ میں بنے, زمین میں بنے, جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو میت اور روضہ اطہر کے درمیان سارے حجابات اس کے لیے ہٹا دیتا ہے اللہ قادر ہے. اب جو اس کی آنکھوں پہ پردے وہ اللہ نہیں ہٹاتا, وہ اس کے اپنے ڈالے. اگر اس نے زندگی میں حضور کی اطاعت کی ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں, وہ زیارت سے بھی فیض یا وہ جو کہتا حاضر سیدنا وسلمنا مولانا محمد الرسول وسلم, یہ تو میرے محبوب ہیں, میرے پیغمبر ہیں, حضرت محمد رسول وسلم ہیں, ان کے بارے تو مجھ سے پوچھتا ہے. لیکن اگر زندگی میں اطاعت نہیں کی تو وہ پردے اس نے آنکھوں پہ خود ڈالے ہوئے ہیں. دوسرے حجاب اللہ ہٹا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ ہے ہاتھ, اللہ کیا کہہ رہے ہو, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, کیا پوچھ رہے ہو, کیا پوچھتے ہو, کون ہے, مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. جو پہچان لیتے ہیں اس کے سامنے سے دوزخ کی طرف سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے, اسے کہتے ہیں دیکھ یہ جہنم ہے. لیکن چونکہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما, معرفت رسول تو نے حاصل کی, اللہ نے اس سے تجھے بچا لیا, اب یہ جنت ہے. اسے جنت دکھا بھی دی جاتی ہے اور جنت سے اس کی قبر تک رابطہ بھی کر دیا, روحم و ریحانم و جنات و نعیم, جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں, روشنی بھی آتی ہے, نعمتیں بھی آتی ہیں. اور اگر منافق یا کافر ہے اس پہ جب سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں, ہے ہاتھ کیا کہتے ہو, کیا پوچھتے ہو, کوئی چیز ہے تو مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا, کیا کہتے ہو, اگر کچھ ہے تو اس کے بارے جو لوگ کہتے ہوں گے وہی میں بھی کہتا ہوں گا, آخر میں دنیا میں اکیلا تو نہیں تھا, بے شمار مخلوق تھی, تو جو سب کہتے ہوں گے میں بھی کہتا ہوں گا, مجھے تو کچھ یاد نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے زندگی ضائع کر دی, اور تو نے ساری زندگی میں اس ایک ہستی کو بھی نہ جانا, تو نے عمر کہاں ضائع کر دی, 60, 70, 80, 100 برس کہاں, کیا کرتا کیا رہا, صرف روزی کماتا کھاتا, بچے پیدا کر, یہ تو سارے جانور بھی کرتے ہیں, تو نے کیا کمال کیا. یہ تو گدھا بھی کرتا ہے، چڑیا بھی کرتی ہے، ساری مخلوق روزی بھی کھاتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، مر جائے، تو انسان تھا، تو نے بھی یہی کچھ کیا. پھر برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے، یعنی جو استقبال اس کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ لوہے کے بڑے بڑے گردوں سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنا چلاتا ہے کہ سکلین، سکل کہتے ہیں بوجھ کو، سکلین دو بوجھ، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتی ہے، باقی ساری زبانوں میں واحد اور جمع ہوتی ہے، یعنی ایک اور اس سے ایک سے زیادہ جمع، عربی میں ہوتا ہے ایک دو اور جمع، تین کو جمع کہتے ہیں، پھر جمع میں بھی جمع قلت اور کثرت ہوتی ہے، تین سے نو تک عدد ہو تو اسے جمع قلت کہتے ہیں، نو سے دس یا دس سے زیادہ ہو تو اسے جمع کثرت کہتے ہیں، عربی کے اپنے قاعدے ہیں. تو یہ تثنیہ ہے، دو ہیں، سکلین، سکل کا تثنیہ ہے دو بوجھ، یعنی مکلف مخلوق جو زمین پر آباد ہے، جن اور انسان. تو لوگوں نے تو اپنے نام بھی رکھے ہوئے ہیں سکلین میں، تم جن انسان جمع ہو کر دو مخلوق ہو. بہرحال لوگ سوتی اثرات دیکھتے ہیں، آواز کیسی نکلتی ہے، اس پہ نام رکھ لیتے ہیں. تو فرمایا سوائے جنوں انسانوں کے، زمین کی اس مکلف مخلوق کے، باقی ساری مخلوق سنتی بھی ہے، جب وہ چیختا چلاتا دوزخ چنگاڑتی ہے تو دوسری مخلوق سنتی بھی ہے، لرزتی بھی ہے. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم القيامه. حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنه سے روایت کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو مر جاتا ہے صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ، دوزخی ہے تو دوزخیوں، اسے کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ ہے قیامت کے دن، اللہ تجھے اٹھائے گا تو اپنی جگہ پہنچ جائے گا. وہ جو حضور کا ارشاد ہے نا القبر الرضا تم میں ریاض الجنہ حفرت میں نفر النیران، یعنی یا قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا. اس حدیث مبارک کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اگر جنتی ہے تو اس کا رابطہ جنت سے رہتا ہے، جنت کو دیکھتا بھی ہے، ہوا بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے، نعمتیں بھی آتی ہیں. دوزخی ہے تو دوزخ کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے عذابوں سے حصہ بھی ملتا رہتا ہے، آگ بھی آتی ہے، تپش بھی آتی ہے، دھواں بھی آتا ہے، عذاب بھی آتے ہیں. اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ابتدا ہے، جب قیامت آئے گی اٹھے گا تو وہاں جا کر رہنا ہوگا. ون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیت دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر وقالت لها اعذك الله من عذاب القبر فسالت عائشه رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال نام عذاب القبر حق قالت عائشه فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ بالله من عذاب القبر متفق علیہ. یہ متفق علیہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ایک یہودی عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی اور اس نے ان سے عذاب قبر کے بارے بات کی، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو پہلے کتاب تھی، اس میں عذاب قبر کا ذکر بھی ہوگا، اور ابھی عذاب قبر کے بارے کوئی خبر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہوگی. تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عذاب قبر کے باتیں عرض کی اور پھر دعا کی کہ اللہ آپ کو عذاب القبر سے محفوظ رکھے. تو انہیں تجسس پیدا ہوا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عذاب قبر کیا ہے؟ اس طرح ایک خاتون آئی تھی, بتا رہی تھی, دعا دے رہی تھی کہ اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. حضور نے تصدیق فرمائی اور فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا جتنا عرصہ حضور دار دنیا میں کیا فرما رہے, تو جب بھی نماز ادا فرماتے تو ہمیشہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے. تب وز باللہ من عذاب القبر, اللہ کی پناہ مانگتے عذاب قبر سے.